گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دعوۃ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آج بھی ملے گا. آپ توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیں, سنتے رہیں, اہم مدنی پھول تحریر کریں. آئیے آپ کی کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنا ہے شہید کو بغیر کفن کے, بغیر نماز جنازہ کے دفنانے کی ترکیب کی جاتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو شہید کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون سا شہید ہو؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈوب کر مرا وہ بھی شہید ہے, کوئی حادثے میں مر گیا وہ بھی شہید ہے, تو برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ.
آمین. کیا فرما دوں حضور شہدا کے حوالے سے؟
دیکھیں, جو دو باتیں میں نے بیان کی ہیں, پہلی چیز تو یہ کہ ایسا شخص جو ہے وہ جو شہید ہو کر مرا, جس کو شہید فقہی کہا جاتا ہے, جسے میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے کہ عام طور پہ جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں شہید ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا سے کوئی نفع نہ اٹھا پایا وہ, اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں کسی کے اوپر دیت بھی لازم نہیں ہوتی, مال بھی کسی کے اوپر لازم نہیں ہوتا. تو ایسا جو شہید ہوتا ہے اس کو شہید فقہی کہا جاتا ہے. شہید فقہی, اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ جیسا خون ہے اسی حال کے اندر اس کو دفنا دیا جائے گا. لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ نہ کفن دیا جائے گا نہ اس کی جنازہ ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کفن کی جنس میں سے جو کچھ اس کے جسم پر موجود ہے, یعنی ایسا کپڑا اس کے جسم پر موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے کفن دیا جاتا ہے, تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو اتار لیا جائے. لیکن جتنا کفن اس میں سنت کے مطابق کم ہے, اس کا اضافہ اس کے جسم پر کر دیا جائے گا, وہ اس کو دیا جائے گا, اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو دفنایا بھی جائے گا. صرف اتنا ہے کہ اس کو غسل نہیں دیں گے. یہ شہید فقہی کے احکام ہیں. اور باقی اس کے علاوہ جو دیگر شہداء ہوتے ہیں, جو بہت بڑی تعداد ہے ان کی, اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل اس کے اوپر کتاب تحریر فرمائی ہے, رسالہ تحریر کیا ہے, جس میں آپ نے کئی اقسام شہداء کی بیان کی ہیں. ان میں سے بعض جو ہے وہ تقریباً 36 کے قریب بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہیں, 40 کے قریب موجود ہیں جن کا تذکرہ کیا. ان کو شہید حکمی کہا جاتا ہے, یعنی یہ حکمن شہید ہیں, یہ وہ شہید فقہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے عام انسانوں ہی کی طرح غسل, کفن, دفن وغیرہ کے احکام ہیں, وہ ان کو کیا جائے گا. باقی رہا فضیلت, تو انشاءاللہ شہید ہونے کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی. تو وہ بہت سارے ہیں, ڈوب کے مر گیا, دیوار کے نیچے دب کے مر گیا, پیٹ کے درد کے اندر مر گیا, مسافرت کی موت مر گیا, تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس طرح شہید نہیں ہوتے کہ جس کو شہید فقہی کہا جائے, لیکن جو ان کا انتقال ہوتا ہے جس حالت کے اندر, اس کو احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہائے کرام نے بیان کیا کہ یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں.
جی اگلی کال لیں گے.
امی, یہ سرکار علیہ السلام کا لقب ہے, اس کے کیا معنی ہے؟
امی کے کیا معنی ہے؟
دیکھیں, امی کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. ام کہتے ہیں ویسے ماں کو, اصل کو, بنیاد کو. تو امی کا مطلب ام والا, ماں والا, یعنی اصل اور بنیاد والا. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی, اور مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القرا ہے, یعنی تمام بستیوں کی اصل, تمام علاقوں کی اصل بنیاد, تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا. دوسرا معنی امی کا یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو, جو کسی سے پڑھا نہیں اس کو امی کہا جاتا ہے. اب کسی سے پڑھا نہیں, اس میں علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بیان کیا ہے کہ دوسروں کے حق میں تو کسی سے نہ پڑھنا یہ عیب ہوتا ہے, ہم نے نہیں پڑھا، کسی اور نے نہیں پڑھا تو یہ عیب شمار ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ آپ کے حق میں معجزہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمانا تھا، کہ جو ایک معجزہ ہے اور جس کے ذریعے سے تمام مخلوق نے عاجز آ جانا تھا. اور اگر حضور علیہ السلام کسی سے پڑھے ہوتے، کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہوتے، تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، یہ آپ نے بیان کی ہیں. اگرچہ کہ اور ذریعوں سے بھی اس کا رد کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ پر کسی طرح کا اعتراض یہ ہو ہی نہ سکے. لہذا آپ نے کسی سے باقاعدہ پڑھا ہی نہیں، آپ کو جو کچھ سکھایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. لہذا جو قرآن مجید فرقان حمید آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے، وہ ایک ایسا معجزہ قرار پایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں گئے، لیکن ایسا معجزہ لے کر آئے کہ جس کے اندر تمام کی تمام علوم موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، آپ کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمام علوم عطا فرمائے.
سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ امی کا جو یہ لقب ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا. مدی چل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے ان میں سے کچھ شامل کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائے کہ مساجد کے اندر جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں، ایسی ٹوپیاں نہیں پہننی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو تو اچھے انداز میں حاضر ہونا چاہیے، اچھے لباس کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے. فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کیا کرو. اب یہ جو ٹوپی مسجد کی عام طور پہ ہوتی ہے، جو پلاسٹک کی ٹوپی رکھی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی ٹوپی ہوتی ہے کہ جس کو پہن کر بندہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جا سکتا. کسی دعوت میں، کسی عہدیدار کے سامنے بھی بندہ، یا کسی معزز کے سامنے اس طرح بندہ نہیں جاتا. تو ایسی ٹوپی پہن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو ٹوپی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایک اچھی ٹوپی ہو، کہ جس کو پہن کر آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑے کہلاتے ہیں، اور مسجد کی ٹوپی عام طور پر ایسی ہوا نہیں کرتی. تو اس ٹوپی کی جگہ آپ اپنی جیب میں کوئی ٹوپی رکھ لیا کریں، جالی والی اچھی ٹوپی رکھ لیں. ویسے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے سر کو جو ہے وہ ہر وقت ڈھانپ کر ہی رکھا کریں، اس سے بہتر یہ کہ امامہ پہن کے رکھا کریں. لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ جہاں دیگر مقامات پر جاتے ہوئے اہتمام کرتے ہیں، یا اپنے آفس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، باس کے پاس جانا ہے تو پورے کپڑے وپڑے سیٹ کر کے، اچھی طریقے سے سیٹ کر کے جاتے ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر آنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے، تو ان تمام احتیاطوں کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. ہمارے اسلاف اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے، بہت اہتمام کیا کرتے تھے اس حوالے سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک قیمتی ترین جبہ آپ نے خاص طور پر رات کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اسے پہن کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اس طرح اور بزرگوں کے واقعات بھی موجود ہیں. تو اس لیے نماز کے لیے جب بھی آئیں تو اہتمام کر کے آیا کریں، خوشبو لگایا کریں، ٹوپی اچھی ہونی چاہیے، بہتر ہے کہ امامہ ہو، کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا کریں.
مدنی چینل کے ناظرین، مساجد کے اندر پلاسٹک کی چٹائی کی، کپڑے کی، اس طرح کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو مفتی صاحب نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے کیا آداب ہیں. اچھا بالفرض جیسا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹوپی رکھیں، بالخصوص جو نمازی ہیں وہ تو رکھنی ہی چاہیے. اب اگر کسی نے ٹوپی نہیں رکھی تو کیا وہ اب ننگے سر نماز پڑھ لے یا وہی ٹوپی استعمال کرے؟
دیکھیں، کوشش یہی کریں کہ کوئی ٹوپی ایسی حاصل کرے صاف ستھری ہو، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھے. اور اگر اس کو خشوع اور خضوع اس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے تو پھر وہ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی ٹوپی وہ اختیار کرے، ایسی ٹوپی استعمال کرے کہ جو بہتر ہو، جسے پہن کر وہ مسجد کے باہر بھی اگر جائے تو کسی کے سامنے جا سکتا ہو.
اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کسی نے یہ منت مانی کہ رپورٹ کروائی، چیک اپ وغیرہ کروایا کہ اگر اس میں کسی قسم کی بیماری نہیں نکلی تو روزہ رکھا جائے گا. اب جب رپورٹ آئی تو اس کے اندر علامت کچھ آئی بیماری کی، تو اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
देखिए जाहिर सी बात है कि ये तो वैसे भी लाजिम ना हुई, मन्नत इस तरीके से लाजिम होती भी नहीं है,
ठीक है।
और इनका तो मामला ही अलग है क्योंकि बीमारी तो आई है उसके अंदर
से,
तो इस सूरत में तो इनके ऊपर लाजिम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए रोजा रखें कि रोजे के जरिए से भी बीमारियां दूर होती हैं, सेहत हासिल होती है।
जी अगली कॉल लेंगे।
मेरा सवाल ये है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस बंदे के घर में दो बेटियां और वो उसकी अच्छा तरबियत कर और उनका निकाह कर दे, वो कयामत के दिन मेरी यानी कि शहादत की उंगली का इशारा करके और दरमियान वाली का इशारा करके कहा मैं और वो जन्नत में इस तरह साथ हूँ। और अब वो बंदा सिर्फ दो बेटियों की अच्छी तरबियत कर दे और उनका निकाह कर दे और दूसरे निकाह माल ना करे, क्या वो भी जन्नत में आप के साथ इसी तरह होगा?
क्या फरमाते
हैं? देखिए मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फजीलत बयान की है और यकीनन ये एक रहमत की बहुत बड़ी उम्मीद है,
ठीक है।
लेकिन साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के और हुकूक भी बयान किए हैं। दो बच्चियों की परवरिश करना, उनकी यहाँ तक कि उनकी शादी हो जाए या उनका इंतकाल हो गया तो ये बिशारतें उससे हासिल हो रही है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बंदा जो है वो दो बच्चियों की शादी करे और बाकी उसकी बच्चियां जो वो रुल रही हों, उनके हुकूक अपनी जगह पर कायम है। ये बच्चियों की अच्छे अंदाज में परवरिश करना बासूरते इसकी वाजिब बनेंगी, बासूरते इसकी मुस्तहब बनेंगी, लेकिन जो बच्चियों के जो हुकूक हैं वो तमाम बच्चियों के मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि दो बच्चियों के हुकूक अदा कर लिए बाकी बच्चियों के हुकूक को अदा नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि उनके हुकूक अगर अदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। मुमकिन है कि उस गुनाह की वजह से ये फजीलत भी इसको हासिल ना हो, लिहाजा वो दीगर जो बच्चियां हैं उनके हुकूक भी मुकम्मल अदा करेगा और उन बच्चियों की परवरिश भी अच्छे अंदाज में करेगा। दो की जब ये फजीलत है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि तीन चार जितनी ज्यादा वो परवरिश करता रहेगा बच्चियों की उतनी ही ज्यादा फजीलतें उसको हासिल होंगी।
लेकिन मिसाल के तौर पर ये पूछना चाह रहे थे, इसमें एक बात ये भी थी कि अब दो की तरबियत अच्छी की, उनके निकाह कर दिए, फारिग हो गए, अब किसी किस्म के नए कमाल करने की हाजिर
है ही नहीं। यानी देखें अव्वल तो पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो फजीलतें होती हैं उसमें उम्मीद बढ़ती है,
ठीक है।
ये उम्मीद के लिए होती हैं, ऐसा कतई तौर पे नहीं हो जाता कि बंदे ने ये काम कर लिया तो अब वो जन्नत
फारिग हो गया।
नहीं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से वो अफराद के जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी, जो कतई जन्नती है, इसके बावजूद आप उनके आमाल देख लीजिए, उनकी सीरत देख लीजिए के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुनने के कि उनको इसका पक्का यकीन था, कतई यकीन था कि जो कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हक है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से डरते थे तो वो रोया करते थे, अमल और बढ़ के किया करते थे, मजीद अपने अमलों को बढ़ाया करते थे, तो यहाँ तो वो चीज भी नहीं है।
सही,
मालूम ही नहीं कि सही तरीके से तरबियत कर भी पाए या नहीं कर पाए, और अगर कर भी दी है तो कतई तौर पर कैसे पता चलेगा कि हमारा ईमान सलामत रहा? अल्लाह ना करे कि ईमान तबाह बर्बाद हो गया तो फिर क्या करेंगे?
सही,
फिर तो कोई फजीलत काम नहीं आएगी। तो इसलिए हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा जो है वो दो बच्चियों की परवरिश कर ले। इस तरह तो और बहुत सारी चीजों के फजाइल आए हैं कि रास्ते से अगर जो कांटेदार चीज हटा देता है तो उसकी मगफरत कर दी गई, और इसी को बंदा ले और फिर इसके बाद सारे के सारे आमाल को छोड़ दे, ऐसा नहीं है। बल्कि इन चीजों का मतलब होता है कि इससे बंदे के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं और इसके लिए फजीलत का हुसूल होता है, ना ये कि वो दीगर आमाल को करना छोड़ देगा।
सही। अच्छा, SMS ये है कि बड़ी मस्जिद कौन सी होती है जिसके अंदर जैसे हम ये हुक्म बयान करते हैं कि तीन सफों के बाद से गुजर सकते हैं नमाजी के आगे से? फरहान भाई हमारे मियां वाली से पूछ रहे हैं।
देखिए वो तो जो मस्जिद बयान की है अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला ने, वो ख्वारज़म की मस्जिद जिसके एक हिस्से के अंदर 10,000 के करीब सुतून थे वो बयान की। लेकिन अब जो हमारे असर हाजिर के फुकाहे किराम है, बिलखसूस हमारे मजलिस फिक्ही जामे अशरफिया के जो उलमा है, उन्होंने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम इन दोनों को मस्जिद कबीर करार दिया, बड़ी मस्जिद करार दिया है। यानी इन मस्जिदों में अगर कोई नमाजी के आगे से तीन सफों के आगे से गुजरेगा तो इस सूरत में वो गुजर सकता है।
सही।
इस तरह की जो मस्जिदें होंगी उनको मस्जिद कबीर करार दिया गया है।
सही जी, अगली कॉल लेंगे।
सवाल ये था मुख्य साहब से कि हम जो मैसेज वगैरह करते हैं रोमन में, तो रोमन में हम माशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं या नहीं?
क्या फरमाते हैं अरबी कलिमात
जी
इंग्लिश में?
जी देखिये इसमें मसला ये है कि ये नाजायज़ और हराम तो नहीं है,
ठीक है।
हमारा ये मैसेज बहुत दफा चलता है, व्हाट्सएप भी चलते रहते हैं इस तरह के, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ناجائز و حرام بولا ہے. ناجائز و حرام ہم نے نہیں بولا, اس کی ممانعت ہے. علماء نے اس کو لکھنے سے منع کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر آپ ایسے کلمات نہ لکھیں. اس پر دارالفتا اہل سنت کا بھی فتویٰ ہے, جامع اشرفیہ مبارک پور کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ جو عربی کلمات ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمد للہ, جزاک اللہ وغیرہ, اس کو رومن میں نہیں لکھنا چاہیے, اس کو آپ عربی زبان کے اندر ہی لکھیں جیسا کہ اس کو لکھا جاتا ہے. اور اگر بالفرض آپ کے موبائل کے اندر کی پیڈ نہیں ہے عربی اردو, تو اس صورت میں آپ ان کے جو معنی ہے وہ لکھ دیں. مثال کے طور پہ اللہ آپ کو
خوش رکھے,
خوش رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے, یہ الفاظ بول دیں. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اللہ کریم کے لیے ہیں, اس طرح کے الفاظ وہ لکھ دیں, یہ الفاظ نہ لکھیں. اسی طرح السلام علیکم یہ بھی نہیں لکھنا چاہیے, اس کو بھی لکھنے سے علماء نے منع کیا ہے. سلام لکھنا ہی ہے آپ کو رومن کے اندر, یعنی آپ کے پاس اردو عربی کی بورڈ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ عربی میں السلام علیکم لکھ سکیں, تو اس صورت میں صرف لفظ سلام لکھیں, ایس اے ایل ڈبل اے ایم, اتنا آپ لکھ دیں, پورا نہ لکھیں کہ اس میں جو ہے وہ الفاظ کے تلفظ ٹوٹتے ہیں. یعنی بہت سارے الفاظ وہ ہیں, حروف وہ ہیں کہ جن کا انگلش کے اندر ادائیگی کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے, کوئی ورڈ اس کا موجود نہیں ہے, تو اس کے علماء نے اس سے منع فرمایا.
جی اگلی کال لیں گے.
میں قاسم اتاری بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں جماعت کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا اور میں نے غلطی کے ساتھ سنا پڑھ دی, تو آیا کہ مجھ پر سجدہ صاحب لازم ہے یا نہیں؟
جی کیا فرماتے ہیں, جماعت میں شادی
لازم نہیں ہے, سنا پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اب یہ جب نماز کی ابتدا کریں گے تو اس وقت سنا نہیں پڑھیں گے, یعنی اپنی رکعت جب پڑھیں گے تو اس وقت سنا سے نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور وہیں سے سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں.
یعنی انہوں نے اپنی سنا پڑھ لی ایڈوانس میں. لیکن ویسے مدی چل کے نازگی اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, دوسری رکعت میں شامل ہوئے امام صاحب قرات کریں,
امام صاحب کی قرات کے وقت تو پڑھیں گے نہیں کسی صورت بھی, دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو خاموش ہیں.
ٹھیک جی اگلی کال. ناظم
علی اتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز میں چار سنت بھی چھوڑ دیتا ہے اور بیچ میں دو نفل بھی چھوڑ دیتا ہے, ایسا کرنا کیسا, کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
جس کی عادت ہی بن جائے نو رکعتیں پڑھنے کی, کیا فرمائیں گے؟
اچھی بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو سنت غیر موقعہ اور نوافل وغیرہ کو چھوڑا جائے. سنت غیر موقعہ پڑھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے, نوافل پڑھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے, اس لیے کہ یہ جو سنت غیر موقع نوافل وغیرہ ہیں یہ ہمارے فرائض واجبات سنت موقع کی محافظ ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ ایک قلعے کی ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت ایسا ہو کہ بندے کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے کہ اس سے فرض چھڑوانا چاہتا ہے, تو اگر وہ سنت غیر موقع کا عادی ہوگا, نوافل کا عادی ہوگا, تو اس صورت میں شیطان کو بڑی دیر لگے گی.
صحیح.
یعنی پہلے وہ کوشش یہ کرے گا کہ اسے سنت غیر موقع چھوڑوائے, کیونکہ جو سنت غیر موقع پڑھتا ہے وہ فرض تو چھوڑے گا نہیں, وہ واجب تو چھوڑے گا نہیں, سنت موقع کو تو چھوڑے گا نہیں, لہٰذا وہ کوشش یہ کرے گا کہ اسے سنت غیر موقع چھڑوائے, پھر نوافل چھڑوائے, پھر سنت موقع چھڑوائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے واجبات چھڑوائے, فرض چھڑوائے, یہ کوشش ہوگی. تو اب اتنا لمبا اس کو ٹائم لگے گا, یہ انسان کے بچاؤ کا ایک ذریعہ بنتی ہے. اور ہمارے باقاعدہ لکھا کتابوں کے اندر کہ یہ جو نوافل مستحبات وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں, ہمارے فرائض وغیرہ کو بچاتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی ان کے اندر بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اور احادیث طیبہ میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں, لہذا ان کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اور بالخصوص جو ہے اس طریقے سے عادت بنا لینا کہ سرے سے پڑھنا ہی نہ, ہم چھوڑ ہی دینا, یہ مناسب نہیں.
صحیح صحیح. بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی گناہ تھوڑی مل رہا ہے, تو یہ جملہ جو ہم بولتے ہیں گناہ تھوڑی ہے.
دیکھیں اہل جنت جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اس وقت ان کو جو سب سے بڑی حسرت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ دنیا کے اندر جو ہمیں نیک اعمال کرنے کا موقع ملا تھا, جو وقت ہمارا ضائع ہو گیا, کاش ہم اس وقت کے اندر کوئی نیک عمل کر لے, یہ حسرت ہوگی. باقی جنت کے اندر کوئی حسرت نہیں ہے. جب وہ مقام و مرتبے دیکھیں گے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے فلاں کو ایسا مقام و مرتبہ ملا ہے, تو پھر دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر یہ کام کر لیا ہوتا تو پھر ہمیں بھی یہ مقام ملتا. اگرچہ کہ وہاں پہ کوئی غم نہیں ہے, لیکن یہ حسرت بندے کی وہاں پر پیدا ہوگی. تو اس طرح گناہ تو واقعی نہیں ہے, لیکن ثواب تو ہے نا. اگر ہمیں کسی ایسے مقام سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جہاں نقصان نہیں ہے, تو کوئی یہ تھوڑی کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نفع والی چیز مل رہی ہوتی ہے تو اس کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس میں نقصان تو نہیں ہو رہا نا, مجھے نفع ہی مل رہا ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہوگا, وہ نفع لے گا ہی لے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں مجھے نقصان نہیں پہنچ رہا تو چلو ٹھیک ہے میں یہ کام نہیں کرتا. جب دیکھ رہا ہے کہ مجھے دنیاوی اعتبار سے فائدہ ملتا ہے, کچھ پیسے اس کے اندر زائد مل جاتے ہیں, تو وہ اسی کے پاس جاتا ہے, وہی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح آخرت کے معاملے میں سوچنا چاہیے کہ اگرچہ کہ یہاں پہ گناہ نہیں ہے لیکن نقصان, یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کو جو مقام و مرتبہ ملنا تھا, جنت کی نعمتیں ملنی تھی, اجر ملنا تھا, وہ تو نقصان ہوا نا, وہ تو رہ گیا.
دو ایس ایم ایس ہم ملا کر شامل کر رہے ہیں عقیقے کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ عقیقے کا جو بکرا ہے وہ مدرسے میں دے سکتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہ یہ جو عقیقے کا جانور ہے اس کے ذریعے گھر میں ہم دعوت کسی دعوت کے اندر اس کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں.
جی بالکل, عقیقے کے جانور کا حکم جو ہے وہ قربانی کے جانور ہی کی طرح ہوتا ہے. تو اب اگر اس کو عقیقے کے جانور کو ذبح کیا, اس کا گوشت مدرسے کے اندر دے دیا تو بھی جائز ہے, اور اس کا گوشت جو ہے وہ گھر ہی میں اس کی دعوت کر لی تو بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر عقیقے کا جانور پورے کا پورا مدرسے کے اندر دے رہے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن ان کو بتا دیں تاکہ وہ عقیقے کی نیت سے اس کو ذبح کر لیں, اور عقیقے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے بچے کو حاصل ہو جائے, یعنی اس کے اوپر جو مصیبتیں ہیں بلائیں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں.
مدینہ شریف کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں جامع المدینہ ہے جس میں رہائشی طلباء کرام ہوتے ہیں, ان کو تین وقت کا کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو نفلی صدقات ہیں, عقیقے کے جانور ہیں, بکرے وغیرہ ہیں, یہ سب لیے بھی جاتے ہیں. تو آپ جس شہر میں رہتے ہیں قریبی جامع المدینہ میں رابطہ کر کے آپ یہ ترکیب بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, 10 سال کی جو بچی ہے مفتی صاحب, وہ عمرے پر جا سکتی ہیں؟
بالکل جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو جائے گی تو وہ کسی نہ کسی بڑے کے ساتھ ہی جائے گی. تو اگر اس کے والد ہیں, اس کے بھائی ہیں, یعنی لے جانا چاہتے ہیں اس کے گھر والے اس کو, تو لے جا سکتے ہیں. ہاں, اگر یہ بالغہ ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کے اپنے محرم ہونا یہ ضروری ہے.
جی, اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ نماز عشاء میں وتر کے دوران ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو نماز جیسی؟
وتر میں جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ سنت مبارکہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, البتہ لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے, اور اسی طرح دعائے قنوت مطلقاً پڑھنا یہ واجب ہے. تو اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے, ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے اس نے دعائے قنوت پڑھ لی, تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں, جو معروف دعائے قنوت ہے وہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعا پڑھ لی, جیسے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, یہ والی پوری پڑھ لی, تو اس صورت میں اس کی دعا تو ادا ہو جائے گی, لیکن سنت یہی ہے کہ جو معروف دعائے قنوت ہے اسی کو پڑھا جائے, اسی کو یاد کیا جائے. تو ہاتھ اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے. اگر اس کو کسی نے چھوڑ دیا, ہاتھ نہیں اٹھائے, تو نماز اس کی ہو جائے گی, البتہ سنت اس کی رہ جائے گی.
جی, اگلی کال.
حضور, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے 4 یا 5 دن کا, تو ہم اس کے بال اور اس کی ناف کاٹ کے اس کو زمین میں دبانے کا حکم ہے یا ان کو باہر بھی پھینک سکتے ہیں؟
جی, وہ کیا فرمائیں گے؟ بالوں کو,
بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, انسانی جسم سے جو چیز جدا ہوتی ہے جیسے بال ہیں, ناخن وغیرہ ہیں, تو اس میں جو ادب ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو دبایا جائے, دفنایا جائے, پانی کے اندر ڈال دیا جائے. لیکن بہرحال ان کو اگر کسی نے ایسے دبایا نہیں, پانی میں نہیں ڈالا, سائیڈ میں کسی مقام پر ہی ڈال دیا, تو بھی گناہگار نہیں ہے. تو یہی معاملہ بچے کے ساتھ بھی ہے. بچے کی یہ جو چیزیں ہیں اس کو اگر کوئی سائیڈ میں رکھ دیتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو مٹی کے اندر, زمین کے اندر دبا دے.
اچھا, عقیقے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مزید اس میں جو صدقہ دیا جاتا ہے چاندی کے حوالے سے, جو بال کا وزن ہے, اس کا کیا حکم ہے؟
بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے. اس میں اندازہ کیا جا سکتا ہے, یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ بال لے کے اس کو تولتا پھرے گا. کرنا چاہے تو کرے, لیکن اگر ویسے ہی دیکھتا ہے کہ یہ اتنے وزن کے برابر ہوں گے, اس کے بال تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں, تو اس کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے. اور اگر چاندی کی جگہ رقم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو
وہ بھی کر سکتا. جی, اگلی کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مقتدی کس موقع پر اگر لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد ہوگی؟
مقتدی تو تفصیل کر,
بہت تفصیلی مسائل ہیں اس کے, اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب مفتی علی اصغر صاحب کی لقمہ دینے کے مسائل, تو اس میں تمام صورتیں تحریر ہیں کہ کہاں پر لقمہ دینا جائز ہے اور کہاں لقمہ دینا ہے اس میں اکثر مقامات اس پہ لکھے ہوئے ہیں. تو بے محل موقع
صحیح.
کہ جہاں پہ موقع نہیں ہے ایسے محل پہ جو لقمہ دے دیتے ہیں وہاں پہ لقمہ دینے کی صورت میں نماز یہ اگر جس نے دیا ہے اس کی تو گئی, اور اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو امام کی بھی گئی اور امام کے پیچھے جتنے لوگ پڑھ رہے ان کی بھی گئی. یہاں پر میں بنیادی اعتبار سے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جو عام طور پہ پیش آتی ہیں. نمبر ایک تو یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر قعدہ اولا بھول گئے, یعنی فرض پڑھا رہے ہیں اور قعدہ اولا چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے, تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں. اگر تو بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں, سٹیڈ ہو چکے ہیں, تو اب تو لقمہ دینے کی کسی کو اجازت ہے ہی نہیں. اگر لقمہ دے گا تو اس کی نماز گئی, اور امام صاحب نے لے لیا بیٹھ گئے تو امام صاحب کی بھی گئی اور پیچھے جتنے تھے ان کی بھی گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب تھوڑے سے کھڑے ہوئے, ابھی کھڑے ہونے کے قریب نہیں بلکہ بیٹھنے کے قریب ہیں, ان کے پاؤں ابھی سیدھے نہیں ہوئے. تو اس صورت میں اگر کسی نے لقمہ دیا تو امام کا یہ لقمہ لینا یہ درست ہے, وہ لقمہ لے کے بیٹھ جائے, اور اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اور اگر امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب ہیں, ابھی کمر سیدھی ہوئی پاؤں بالکل ان کے سیدھے نہیں ہوئے, کھڑے ہونے کے وہ قریب ہو چکے ہیں, تو اس صورت میں لقمہ دینا تو جائز ہے جبکہ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو اس کا لینا بھی جائز ہے. بیٹھ گیا اب اس کے اوپر سجدہ صاف یہ لازم ہو جائے گا, سجدہ صاف اس کو کرنا ہوگا. یہ تین صورتیں بنتی ہیں جو قعدہ اولا چھوڑنے والی. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ بعض مقامات پر کہ امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں اور پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے اندر امام صاحب بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں, یعنی بھول کے کہ یہ دوسری رکعت یا چوتھی رکعت ہے وہ بیٹھ گئے, تو پھر اس صورت میں دو صورتیں بنتی ہیں. اگر تو اتنی دیر گزر چکی ہے کہ تین سبحان اللہ کی مقدار ہو چکی ہے تو اب تو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر لقمہ دیں گے تو اپنی بھی گئی اور امام صاحب نے لے لیا تو امام صاحب کی بھی گئی. اور اگر اتنی دیر نہیں گزری کہ تین سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے تو اس صورت میں لقمہ دینا جائز ہے, اور یعنی پہلی یا تیسری رکعت کے اندر امام صاحب بھول سے بیٹھ چکے ہیں. اس صورت کے اندر تین سبحان اللہ کی مقدار نہیں گزری اور پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینا جائز, اور امام صاحب کا لقمہ لینا یہ درست ہے, وہ کھڑے ہو جائیں گے نماز ان کی ہو جائے گی. تو عام طور پہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں, ان کا لحاظ رکھا جائے. باقی اس کے علاوہ اور بہت سارے لقمہ دینے کے احکام ہیں کہ کہاں پہ لقمہ دینے کی اجازت ہوتی ہے اور کہاں پر نہیں ہوتا.
ٹھیک, مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت سارے مسائل ہم نے سنے, سیکھے, سمجھے. مفتی صاحب نے کھول کر ان کو بیان بھی کیا, مزید وضاحتیں بھی کی. الحمدللہ یہ ان سلسلوں کی برکت ہے کہ بتدریج ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.